دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا ہے، دوسرے وہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات و تاثیر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ یہاں ان ساری چیزوں کو حروف تہجی کی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسمد، اصفہانی سیاہ سرما۔ حدیث، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسمد کو استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی لگانے کی تھی۔ ابن ماجہ۔ ایک روایت میں دائیں آنکھ میں تین اور بائیں آنکھ میں دو سلائی لگانے کی عادت تھی۔ اترج یعنی ترنج یعنی چکوترا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے کہ مزہ بھی پاکیزہ اور خوشبو بھی پاکیزہ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ بطیخ یعنی تربوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو ترک کھجور کے ساتھ نوش فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، کھجور کی گرمی تربوز کی سردی کو ختم کرنے والی ہے۔ ابو داؤد۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سرد ہونا، گرم ہونا، خشک ہونا، تر ہونا، یہ چار قسم کی خصوصیتیں طب یونانی کے اعتبار سے، ہربل اصول کے اعتبار سے، ہربل طریقۂ علاج کے اعتبار سے ہے، اور وہی رائج بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ نے اسی کو استعمال بھی فرمایا ہے، اسی کو اختیار بھی فرمایا ہے۔ موجودہ جو علاج معالجے کا نظام ہے، ایلوپیتھک دواؤں کا جو سسٹم ہے، یہ لوگ سردی گرمی کے قائل نہیں ہوتے۔ سردی گرمی کیا چیز ہے بولتے، انسان کے مزاج کے اعتبار سے، انسان کی جو مزاجی خصوصیات ہیں، جو اخلاق ہیں جس میں انسانی کے اندر بہت سے مادے پائے جاتے ہیں، سیال کچھ غیر سیال، ان کو اخلاط کہتے ہیں، خلط کی جمع، اسی سے مزاج بنتے ہیں۔ بنیادی طور پر چار مزاج ہوتے ہیں، دموی مزاج، صفراوی مزاج، بلغمی مزاج اور سوداوی مزاج۔ جو خلط غالب ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے مزاج کا حکم لگاتے ہیں، اور انہی اخلاط کی وجہ سے جسم انسانی کے اندر سردی اور گرمی اور خشکی اور تری، یہ چار بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ تو ان کے طریقۂ علاج میں ہربل والوں کے یہ ملحوظ ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری جو ہے نا گرمی سے ہے یا سردی سے ہے، بیماری میں خشکی ہے یا بیماری میں تری ہے، ان اصولوں کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے یہ فرماتے تھے کہ کھجور کی گرمی تربوز کی سردی کو ختم کرنے والی ہے۔ کھجور کو گرم مزاج قرار دیا جاتا ہے، تربوز کو سرد مزاج قرار دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے تصدیق ہو گئی، چونکہ آپ کا فرمانا کسی بات کے لیے حجت ہے۔ تو واقعتاً کھجور میں گرمی ہونا طے ہے، سردی میں تربوز میں سردی ہونا طے ہے، تو یہ بات پائی جاتی ہے اس میں۔ بلح یعنی کچی کھجوریں، نئی کچی کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نئی کھجوروں کے ساتھ پرانی کھجوریں یعنی چھوارے کھایا کرو۔ شیطان جب آدمی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہوا کہتا ہے، یہ آدمی اب تک زندہ رہا کہ نئی کھجوروں کو پرانی کھجوروں کے ساتھ کھا رہا ہے، یعنی اس کی زندگی اتنی لمبی ہوئی، کیونکہ پرانی کھجوروں میں ٹائم لگتا ہے۔ نسائی ابن ماجہ۔ بسر یعنی کچی کھجوریں۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا ایک خوشہ لائے۔ آپ نے فرمایا، پکی پکی چھانٹ کر کیوں نہیں لائے، تاکہ پورا خوشہ ضائع نہ ہوتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات اپنی پسند کے مطابق پکی اور کچی پکی کو خود چھانٹ لیں، یعنی جو جس کو اچھا لگے وہ وہی لے لے۔ बलह में और पक्की खजूर में दरमियान में होता है बुसरी, ये जिसको हमारे यहाँ उर्दू में गदरी कहते हैं। बसल यानी प्याज। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने प्याज के बारे में पूछा, उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खाना खाया उसमें प्याज थी। अबू दाऊद। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज खाने वाले को मस्जिद में आने से मना फरमाया है। बुखारी और मुस्लिम। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद है कि जो प्याज या लहसुन खाए तो उनको पकाकर उनकी बदबू ख़त्म कर दे। इसमें जवाब आ गया पहली बात का, मतलब ये कि कच्ची प्याज खाना खाली तो या कच्चा लहसुन खाना, इससे मुंह में बू हो जाती है और ये बू फरिश्तों को नापसंद है, इसलिए आपने मना फरमाया। लेकिन अगर इसको पका लिया जाए तो फिर इनकी बू मर जाती है, तल लिया जाए, बना लिया जाए। नंबर दो, किसी चीज़ के साथ खाया जाए तो भी नहीं रहती इसकी बू, जब खाने के दूसरे अज़ा के साथ खाया जाए। अरब में खाली प्याज खाने का भी रिवाज था, बस प्याज काट लिया और खा ली, ऐसा भी था तरीक़े का, बहुत मुफीद समझी जाती थी उनके पास ये चीज़। गर्ज यह है कि प्याज अगर खाया जाए तो दूसरी चीज़ इस तरह खाई जाए उसके साथ में, या उस प्याज को या लहसुन को ऐसे खाया जाए कि उसमें बू न रहे, यानी मकरूह बू न रहे, नापसंदीदा बू जो उसकी होती है खास वो न रहे, बस तो फिर खाया जा सकता। मस्जिद में जाने के लिए बात हो रही है, अगर मस्जिद में जाना उस वक्त नहीं है तो कच्ची भी खाई जा सकती है, लेकिन जब एक पता चला कि उसकी बू नापसंदीदा है तो मस्जिद में न भी जाए बंदा तो भी उसको उससे एहतियात करना चाहिए कि उसकी बू चली जाए। तमर यानी खुश खजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ फरमाई है कि जो सुबह को 7 खजूर खा ले उस दिन उसको जादू और जहर नुकसान नहीं करता। एक जगह इरशाद फरमाया, जिस घर में खजूर न हो वो घर वाले भूखे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर खाना बकसरत साबित है, मक्खन के साथ, रोटी के साथ और सिर्फ खजूरें भी साबित है। जो असहाब कशफ हैं उसमें मशहूर जो हैं मुहीद्दीन इब्न अरबी हैं, एक उनकी किताब है फतुहात मक्किया, उसमें मैंने पढ़ा था कि खजूर जो है बकियत तीन आदम से है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के बाद में जो मिट्टी का हिस्सा रह गया था उससे अल्लाह तबारक व ताला ने खजूर बनाया, मिन बकियत तीन आदम लिखा है। और इस पर उन्होंने फिर तफरी करते हुए बहुत लंबी बहस की है एक इंसानी मिजाज को सबसे ज़्यादा मुनासिबत जो है गज़ा में खजूर से है। इसीलिए औरत को डिलीवरी के बाद, जजगी के बाद सबसे पहले जो चीज़ खिलाने की तरगीब है वो खजूर है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर अल्लाह ताला खजूर के दरख्त के पास ही जाने को फरमाए थे, और फिर उनकी विलादत के बाद में ये फरमाया कि इसकी टहनी को हिलाना, हुज़ी इलैकि बिजज़इन नखला तो साक़ित अलैकि रुतबन जनिया, तो फिर इससे जो खजूर गिरेंगे वो तुम खा लेना। इमाम गज़ाली ने भी इस पर बहस फरमाई है, उन्होंने भी ये फरमाया कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खजूर खाने की तरगीब देना अल्लाह पाक का हदीस अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद इस बात को बताता है कि कोई ख़ास मुनासिबत है इससे। रोज़े के इफ्तार में भी खजूर ही पसंद है, मुस्ताब है, मसनून भी कह सकते हैं आप, और उसकी ख़ास वजह में, यानी वजह नहीं कह लीजिए, ख़ास हिकमत में जो डॉक्टरों के यहाँ हैं वो ये है कि रोज़े की कमज़ोरी से इंसान की क़ुव्वत को सबसे जल्दी बहाल करने वाली चीज़ जितनी खजूर है उतनी कोई चीज़ नहीं है। एनर्जी को बहाल करने में वैसे तो बहुत सी ताकत की चीज़ें हैं, लेकिन खजूर सबसे ज़्यादा जो है जल्दी से जो है ना रिकवर कर देता है। बहरहाल ये कि इसमें कोई ख़ास बात ज़रूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से इसका इस्तेमाल फरमाया है, खजूर का मक्खन के साथ भी आपने इस्तेमाल फरमाया है, रोटी के साथ में भी इस्तेमाल फरमाया है, और सिर्फ खजूरें भी खाना आपका साबित है। सल्ज यानी बर्फ। सही हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बर्फ ओले और पानी से धो डालिए। इस दुआ में बर्फ़ की तारीफ पाई जाती है, पसंदीदा बात, पसंदीदा चीज़ हुई तभी तो आपने اسے دھونے کی ترغیب فرمائی. ثوم یعنی لہسن, اس کا بیان پیاز کے ساتھ گزر چکا ہے. سرید گوشت کے شوربے میں ڈالے ہوئے یا پکائے ہوئے روٹی کے ٹکڑے, گوشت کا شوربہ بنا کے پھر روٹی پتلی چپاتی, روٹیوں کی چپاتیاں بنا لیتے ہیں, چاہے اس کے ساتھ ہو چاہے گھی کے ساتھ بنی ہوئی ہوں, یعنی پراٹھے ہوں یا چپاتی ہو, ان کو توڑ کے پھر سالن کے شوربے میں ڈال دیتے ہیں اسی پکنے میں ہی, پھر اس کو مزید پکا لیا جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا گھی بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی, اس کو سرید کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر. اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی فضیلت, مطلب بہت ہی زبردست کھانا ہے, روٹی بھی ہے اس میں, سالن بھی ہے اس میں, گوشت بھی ہے اس میں, سبھی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں, اصل میں پروٹین بھی ہے, سب ساری چیزیں, وٹامن پروٹین طاقت یہ وہ سب. بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید کے کھانے کا مشورہ دیا تھا, مجھے جیسا کہ یاد پڑتا ہے, اس میں ہے نہیں ہے دیکھ رہا تھا. پنیر, تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو منگایا اور بسم اللہ کہہ کر اس کا ٹکڑا کاٹا. ابو داؤد شریف, جب کاٹا تو پھر آپ نے استعمال بھی فرمایا, مگر روایت میں جتنا لفظ آیا, حراوی جتنا بیان کرے اتنا ہی روایت میں سناتے ہیں, یہ امانت داری کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. حنا یعنی مہندی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پھنسی نکلتی یا کوئی کانٹا لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی لگاتے تھے. حبۃ السودا, یہ تو مشہور ہے, یعنی کلونجی, اس کا نام شونیز بھی آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. بخاری اور مسلم. رائی, حدیث میں اس کا نام صفا آیا ہے, سا سے, صافا الف حمزہ, عام محاورے میں حب الرشاد کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں میں بہت زیادہ شفا ہے, صفا اور ایلوے میں. ایلوا صبر اس کو کہتے ہیں, بہت ہی کڑوا ہوتا ہے, دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے, زخم بھرنے میں تو بہت ہی لاجواب ہے. ایک جماعت آئی تھی دبئی کی, اس میں ایک صاحب احمد بدوی بول کے تھے, ہم جماعت کے ساتھ تھے, تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ گلاس میں جو ہے نا ایلوا بھگا کے گھول کے آدھا آدھا گلاس پوپو گلاس پی جاتا تھا. ایک قطرہ اس کا منہ میں ڈالنا مشکل ہوتا ہے, اتنا کڑوا ہوتا ہے. میں نے کہا یار تم پی تو, کہنے کی عادت ڈال لی ہے بچپن سے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر مجھے اب چاقو سے کٹ جائے تو دو پیر تک صحیح ہو جاتا ہوں اور شام تک میرا زخم نہیں رہتا ہے, اتنا زیادہ اس میں اینٹی بیوٹک اور اس میں جو ہے نا زخم بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. سنا وہ خود بتا رہے تھے کہ میں مجھے مار لگا تو عام طور پر آج اگر لگائے تو پھر کل تک تو رہتے, شام تک صاف ہو جاتا, بول زخم پورا بھر جاتا. وہ تو کیوں, میں اس کو پینے کا عادی ہوں, عادت بنا لی ہوں پینے کی, وہ کڑوا زہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں بچپن میں جو بچے بچوں کو جو بچے ماں کا دودھ نہیں چھوڑاتے, ضد کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا تھوڑا سا چٹا دیتے تھے دودھ سے پہلے, تو وہ دودھ ہی چھوڑ دیتے تھے, تو اس طریقے سے وہ دودھ بہت آسانی سے چھوڑ دیتے تھے. مگر بعد میں تو خیر یہ سلسلہ ختم ہی ہو گیا, کسی اور طریقے سے دوسرے دودھوں وغیرہ کی عادت ڈال کے, دوسری چیزوں کی عادت ڈال کے چھوڑا رہے آج کل, پہلے ایسا نہیں تھا. غرض یہ ہے کہ وہ ایلوا ایک چیز ہے جو عام طور پر حکیموں کے پاس ملتا ہے اور ان کو معلوم بھی رہتا ہے. ایلوا بولے تو بتا دیتے ہیں, اس کو عربی میں صبر کہتے ہیں. آپ نے گویا رائی کی اور ایلوے کی تعریف فرمائی ہے, خلاصہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں بہت زیادہ شفا ہے، ایک تو ایلوے میں اور ایک رائی میں، فی مراسیل ابی داؤد، یہ ابو داؤد کے جو مراسیل ہیں اس میں ہے یہ ذکر. میتھی حلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو، میتھی کے دانے جو ہوتے ہیں وہ بھی کام کی چیز ہے بہت، آپ نے اس کو بتایا ہے. اور آج کل تو جو ہے نا شوگر والوں کو خاص طور پر یہ کھانے کو بتاتے ہیں. روٹی خبز یعنی روٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے میں توڑی ہوئی روٹی بہت پسند تھی، اوپر بھی اس کا ذکر آیا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گیہوں کی روٹی جس پر خوب گھی لگا ہوا ہو کھانے کی چاہت ہوئی، چنانچہ ایک صحابی نے ایسی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی کے برتن کے بارے میں تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ وہ زب کے چمڑے کے برتن میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ روٹی لے جاؤ، آپ نے پھر کھایا نہیں اس کو. زب جو ہے نا گوہ جس کو کہتے ہیں، اس کے چمڑے کا جو برتن، اس کی کپی جو تھی اس میں وہ گھی رکھا ہوا تھا، تو پھر ظاہر ہے کیا آپ کی طبیعت گوارا نہیں ہوئی، اور پھر گوہ تو ویسے صحیح بھی نہیں ہوتا. ایک گو ہے اور ایک گوڑ پھڑ ہے، وہ جو ہوتا ہے گوڑ پھڑ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے. ایک آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی آدمی بھی کھاتا ہے کیا، یہ آپ نے فرمایا. پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نہ حرام بتاتا ہوں نہ اس کو حلال بتاتا ہوں، مطلب یہ کہ آپ نے اس پر سکوت فرمایا، لیکن خود آپ نے کبھی استعمال نہیں فرمایا اس کو، بلکہ اس کے چمڑے کے برتن میں اگر گھی تھا تو وہ آپ نے روٹی بھی استعمال، حالانکہ آپ بڑی خواہش کے بعد آپ کو پیش کیا گیا تھا وہ، لیکن آپ نے ترک فرما دیا. اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ مرغوب سے مرغوب چیز کتنی خاص کنڈیشن میں بھی آدمی کو مل رہی ہو، اگر اس کے بارے میں شبہ ہو جائے تو مسئلے کی رعایت اصل ہوتی ہے. آج کل ہمارے یہاں دعوتوں میں اس میں اس میں معمولی بہانوں سے نفس جو ہے نا بہانے تلاش لیتا ہے اور کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. پیٹ میں جانے والی چیز کے بارے میں احتیاط اگر نہ رہے تو پھر دین نہیں بچتا آدمی کا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کو نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی، نیک کام قبول نہیں ہوتا کا مطلب توفیق ہو سکتی ہے. کہ جو آدمی حرام کھائے، ایک لقمہ بھی کھائے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 دن نماز پڑھیں گے، پڑھ سکتا ہے. حرام کا پہن کر آدمی عبادت کرے، سوکھا کانٹا بھی کیوں نہ ہو جائے، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مطلب ایسی عبادت کر سکتا ہے جس سے وہ سوکھا کانٹا ہو جائے. حرام کے اپنے اثرات دوسری نوعیت کے ہوتے ہیں، اس پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کا اعمال کی توفیق پر بھی اثر پڑتا ہے، اعمال کے رجحان پر بھی اثر پڑتا ہے، عمل کی روح نکل جاتی ہے اصل میں. اور بغیر روح والا جو عمل ہوتا ہے وہ چلتا نہیں، وہ کتنا کھینچا جاتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے دوسرے اثرات، جو جسم جہنم کے مٹیریل کے ساتھ میں بنے گا وہ جنت والے کاموں کے قابل نہیں رہتا اصل میں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حرام غذا سے پلا ہوا جسم وہ جہنم ہی اس کا حق رکھتی ہے اور جنت اس کو قبول نہیں کرے گی. تو جب جنت قبول نہیں کرے گی تو اس سے صادر ہونے والا عمل اس کے پاس کیسے معتبر ہو جائیں گا، ویسا ہے وہ. تو اس کی وجہ سے اس کے بہت بھیانک اثرات روحانی ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی عمل کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کوئی بندہ عمل ہی نہیں کرتا، وہ مطلب نہیں ہوتا. خل یعنی سرکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش بھی فرمایا ہے سرکہ، اور اس کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ سرکہ اچھا سالن ہے. سرکے کو ہر وقت گھر میں رکھنے کی ترغیب بھی بعض روایتوں میں آئی ہے، اور فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے. سرکہ کھٹا ہوتا ہے، حیدرآبادیوں کی فضیلت آ گئی اس میں، کہیں تو گزانا چاہیے نا. دہن یعنی تیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل لگاتے تھے. ترمذی، سر میں تیل لگانے کا اہتمام کرنا، ایک بہت عجیب و غریب چیز ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھیجا جو ہے نا ہڈی کے اندر ہے، اور تیل لگانے کی وجہ سے ہڈی کے اندر تو تیل جاتا نہیں، تو سر میں تیل لگانے سے فائدہ کچھ نہیں، مغزے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے سر میں تیل نہیں لگایا جاتا. مشرق مغربی تہذیب میں مغربیوں کے یہاں تیل لگانے کا رواج نہیں ہے. اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ بعضی چیزیں دکھنے میں نہیں محسوس ہوتی لیکن ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے تو اگر یہ بے سود اور بے فائدہ چیز ہوتی تو یقیناً آپ کو روک دیا جاتا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے مت لگائی, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے, اس کو ادب کہتے ہیں. علمنی ربی فاحسن تعلیمی و ادبنی ربی فاحسن تادیبی, مجھے میرے رب نے ادب سکھایا. عمل ہر عمل کو اور اس کے طریق کو بتایا گیا آپ کو, اگر وہ فضول ہوتا تو آپ کو منع کر دیا تھا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا چونکہ یہ اندر اترتا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے یہ ہے کہ سر میں تیل ڈالنے کا مطلب ہے دماغ میں پہنچانا, ویسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ سر میں تیل ڈالنے سے جو سر کی باریک شریانے ہیں جو بالوں کی جڑوں کے ساتھ میں وابستہ ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, کھال میں جو چیزیں جلد کے مسامات کے اندر جو چیز پہنچانا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ چھوٹی چھوٹی باریک شریانے غذا لیتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ قریب کا جسم ہوتا ہے اتنا زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے. طبعی طور پر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ تیل پابندی سے لگانے والے کو غصہ زیادہ نہیں آتا اور نہیں لگانے والے کو غصہ بہت آتا ہے, چڑچڑاپن بہت کرتا ہے, آدمی چڑچڑاتا ہے, جلدی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, جلدی تکان مان جاتا ہے. تیل لگانے والا جلدی تکان نہیں مانتا ہے, اس کے اندر صبر دیکھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت زیادہ اہتمام سے لگاتے تھے, تو اس کا مطلب اس میں فائدہ ہے. اور آج بھی جو لوگ تیل لگاتے ہیں وہ فائدہ محسوس کرتے ہیں, چنانچہ جتنا ذہنی کام کرنے والے جتنے بھی ہیں ٹیچنگ کے لیے ان کے یہ وہ دوسرے, ان کے پاس معمول اس کے بات کا دیکھا جاتا ہے. اور حکیم بھی مشورہ دیتے ہیں جو ہربل جو طریقہ علاج والے ہیں یونانی, کہ بھائی تیل کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا بھی ایک رواج ڈالنا چاہیے. آفس وغیرہ کو جاتے ہوئے اگر اچھا نہیں لگتا ہے تو دھو ڈالے, وہ ایک الگ بات ہے آدمی, لیکن یہ کہ وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ استعمال کرنا چاہیے, سنت ہے. اور سنت بھی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل لگایا کرتے تھے, اور ٹوپی کے اندر ایک کپڑا آپ باندھا کرتے تھے تاکہ ٹوپی سے وہ تیل سے ٹوپی خراب نہ ہو, ٹوپی سے پھر عمامہ خراب نہ ہو. عمامے کے اندر ٹوپی ہوتی تھی اور ٹوپی کے اندر ایک کپڑا تیل لگانے کے وقت میں آپ کے استعمال میں ہوتا تھا, اور اس کو اتنا تیل لگ جاتا تھا کہ جیسے تیل کے کاروبار کرنے والے کے کپڑے کو تیل لگ جاتا ہے, ویسا تیل اس ٹوپی کو لگ جاتا, اس کپڑے کو لگ جاتا تھا. یہ روایتوں میں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ تعلق رکھنے کی جو نوعیت ہے وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے, عبادت کی اور دوسری استعانت کی. مخلوق اپنے خالق سے عبادت والا ربط رکھے گا اور استعانت والا ربط رکھے گا, مرکزی ہے یہ. مطلب اس کے ذیل میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, اور یہ دو رابطے جو ہے مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ایک مخلوق دوسرے مخلوق سے عبادت والا رابطہ نہیں رکھ سکتے اور استعانت والا بھی نہیں رکھ سکتے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں حسر کے ساتھ میں عبادت اور استعانت کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا. حسر کا مطلب ایاکا پہلے ہے, اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ ہم آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. ہی لگانے کا فائدہ ہوتا ہے ایاکا پہلے آنے سے. آپ کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے تو آپ کی تو کرتے ہیں, ہم دوسروں کی بھی کرتے نہیں کرتے, اس سے بحث نہیں. لیکن ایاکا اگر پہلے آیا تو ہی لگ جاتا ہے, آپ ہی کی کرتے ہیں اور آپ ہی کی کریں گے, عبادت بھی اور استعانت بھی, آپ ہی سے استعانت مانگتے ہیں. مخلوق سے کیوں نہیں رکھ سکتی ہے رابطہ عبادت کا؟ عبادت کا رابطہ اس سے ہوتا ہے جس کے اندر فقر نہ ہو, افتقار نہ ہو, احتیاج نہ ہو. اور مخلوق کے اندر افتقار ہے، احتیاج ہے، فقر ہے، محتاج ہے مخلوق، کیونکہ عبادت کے اندر ہے ذلت اختیار کرنا اس کے سامنے جو کہ فقیر نہیں ہے، غایت ذل اور غایت افتقار، اور وہ فقیر فقیر کے سامنے کیا کرے گا، کیوں کرے گا؟ اور مخلوق کا فقیر ہونا جہاں اور چیزوں سے جانا جاتا ہے، وہاں اس کے تأثر سے جانا جاتا ہے، تغیر سے جانا جاتا ہے، مخلوقات میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے، موسم آتے ہیں جاتے ہیں، دن آتا ہے جاتا ہے، رات آتے ہیں جاتے ہیں، لکڑیاں سوکھتی ہیں پھر ہری ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں پھر سوکھ جاتے ہیں، پھر زمین زندہ ہوتی ہے پھر مرتی ہے، پانی برستا ہے پھر خشکی آ جاتی ہے، آگ جلتی ہے پھر آگ بجھتی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا تغیر ہے، اور تغیر جو ہے نا اس کے اوپر کسی کے حاکم ہونے کی علامت ہے، اس کو کوئی بدل رہا ہے، اگر اس کے اگر اس پر کوئی حاکم نہیں ہوتا، وہ کسی کے زیر اثر نہ ہوتا، تو ایسا دبیل نہیں ہوتا کہ جیسا بولے ویسا سن رہا ہے، جیسا بولے ویسا سن رہا علامت ہے کہ یہ دبیل ہے کسی کا، کسی کے زیر اثر ہے، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ففہم ففہم انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ففہم ففہم، اسی لیے عالم کے حادث ہونے پر جو استدلال منطقیوں میں بتایا جاتا ہے وہ اسی سے ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، تو کائنات کے ذرے ذرے میں تغیر ہے، اور تغیر تصرف کو بتاتا ہے کہ اس پر کسی کا تصرف ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے اس پر اپنا کام، تو جو کر رہا ہے وہ متصرف ہے، وہ مدبر ہے، یہ محتاج ہے، اس لیے کہ اگر یہ محتاج نہ ہوتا تو کسی کے دوسرے کے اس میں نہ آتا، اس لیے ذلت اور افتخار کا رشتہ انسان جو ہے نا وہ کسی مخلوق سے قائم نہیں کر سکتا، اور اس لیے یہ سب سے زیادہ غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے یہ کہ کسی اور سے یہ رشتہ قائم کیا جائے، اس لیے عبادت والا تعلق جو ہے نا بندے کا اپنے رب سے یعنی اللہ پاک سے ہی ہو سکتا ہے، الہ سے ہی ہو سکتا ہے، اور جس عاجزی اختیار کرنا، عبادت اختیار کرنا، اس کی عظمت کو، اس کی عزت کو ظاہر کرنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ مختار ہے، مختار ہونے کی وجہ سے ہی کرنا پڑتا ہے، اس کو صاحب اختیار ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب خزانہ ہے، صاحب ملکیت ہے، تو اس لیے استعانت بھی وہیں ہو جڑے گی، عبادت اور استعانت کا تعلق جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، عبادت کو مسلمان زیادہ تر سب جانتے پہچانتے ہی ہیں، خاص عبادت کے جو طریقے ہوتے ہیں جو حاجت نہیں ہوتے، حاجتیں نہیں ہوتی عبادتیں، انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہاں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب آخرت کی ضرورت ہے، وہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کی ضرورت سے اس کا کیا تعلق ہے، کچھ بھی نہیں، نہیں پڑھنے والے کو بھی کھانا مل رہا، پڑھنے والے کو بھی کھانا مل رہا ہے، نہیں پڑھے تو نہیں ملتا، ایسا تو کچھ بھی نہیں، نہیں پڑھنے والا زیادہ مزے کا کھا رہا ہے، زیادہ کھا رہا ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑو ان کو کھاؤ کھائیں اور مزے کریں، تو ان کے ساتھ تمتع کا بھی لفظ ہے، شیعوں کے پاس گئے تو اس کا ترجمہ متاثر کر دیتے وہ لوگ، کھائیں اور متا کریں، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، طواف، نظر، جو خالص عبادتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے ہے، جان سے، مال سے، دونوں سے، وجود سے، عدم سے، وجودی اور عدمی، کچھ کر کے ان کی عزت ظاہر کرنا، کچھ نہیں کر کے ان کی عزت ظاہر کرنا، نہیں کھا کے، نہیں پی کے، روزہ رکھنے میں جو ہوتا ہے، یہ عبادتیں کہلاتی ہیں، उसमें नमाज है, बुनियादी तौर पर नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और पांचवी चीज़ है अल्लाह के रास्ते में दीन फैलाने के लिए कोशिश, जान की और माल की परवाह किए बगैर, जान और माल के खर्च के साथ, आखिरी हद तक, ज़रूरत पड़ने पर आखिरी हद तक ये इबादत है। इस्तेआनत में जो है बहुत जहन नहीं जाता आमतौर पर लोगों का बहुत सी चीज़ों की तरफ इस्तेआनत के पहलुओं में, इसलिए सिलसिले की तालीमात में मुस्तकिल सबक है इबादत और इस्तेआनत का। नेमतों में इस्तेआनत होती है, जो भी नेमत बंदे को हासिल हो उसमें भी इस्तेआनत होती है, उसमें भी इस्तेआनत लेना पड़ता है बंदे को। नेमतों में इस्तेआनत शुक्र है, इस्तेआनत के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है शुक्र करना। कुरान पाक में है इसका बयान, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो इजाफा करूँगा, इजाफे की तो एहतियाज है ही, नेमत देखे उसका जब जब के जब खींच लिए ख़त्म कर दिए तो फिर हाजत जैसी की वैसी रह जाती है। नेमत दिए जाने के बाद में नेमत का सल्ब, नेमत से महरूमी, वो नाशुक्री के साथ जुड़ी हुई है, नाकदी के साथ जुड़ी हुई है, हक की आदम अदायगी के साथ जुड़ी हुई है। इल्ला माशाल्लाह, बास मखसूस सूरतें अलग हैं जो इसके साथ में जुड़ी हुई नहीं होते, लेकिन उमूमन ये जुड़े हुए हैं। और जो नेमत दिए जाने के बाद में ली जाती है और उसमें महरूमी वाली शक्ल नहीं होती है, तो वो उस नेमत को लेकर बड़ी नेमत देने की होती है, तो वो महरूमी होती ही नहीं उसमें। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो नेमत मिली, फिर ले ली अल्लाह पाक ने। अब यहाँ कोई नाशुक्री की तो बात है नहीं, मुशरिकीन मक्का ने कहा थोड़े दिन की बात है, औलाद तो चली नहीं इनकी, नारी ना कोई औलाद है नहीं इनके पास, बेटियाँ तो दूसरों के घर की हो जाएंगी, इस दुनिया से इंतकाल हो जाएगा इनका, चले जाएंगे, किस्सा ख़त्म हो जाएगा इनका। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर उतारी, हमने कौसर दिया है आपको, इन्ना आतैना कल कौसर, उसी पर उतरा सोई। औलाद काहे के लिए है? सिलसिले फैज के लिए, सिलसिले नस्ल के लिए, सिलसिले नस्ल काहे के लिए, सिलसिले फैज के लिए, ज़खीरे के लिए, सवाब के लिए, खुशियों के लिए, राहत है हासिल होने के लिए, और ये सब कौसर में है। इसलिए फरमाए ना आते ना कल कौसर, हमने तो कौसर दे दिया है, वो इब्राहिम को बुला लिया तो क्या हुआ, ये था वो, ये मुनासिबत है उसकी। फिर उसका सवाब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की ताज़ियत है ना मसल मशहूर गालिबन, उन्होंने ताज़ियत करते हुए एक वक्त फरमाया था कि भाई जिस आदमी का इंतकाल हुआ है उस पर आप सब्र करोगे तो उसके बदले में आपको सवाब मिलेगा, तो आपको जो सवाब मिल रहा है वो उस आदमी से बेहतर है, क्योंकि अगर सवाब नहीं मिलता उन्हें रहता तो आपको क्या था इससे। आपको जो सवाब मिल रहा है वो उस जाने वाले से बेहतर है। अच्छा, उन्हें गया तो कहाँ गया, अल्लाह मियाँ के पास गया, तो उसके लिए तुम्हारे से अल्लाह मियाँ बेहतर है, तुम रह के उसका क्या करते थे, उन्हें तो भी मेहरबानी करेंगे, तौबा करेंगे, रहम करेंगे, फजल करेंगे। तो जाने वाले को, जाने वाला जहाँ गया उसको बेहतर चीज़ मिली है तुमसे, और जाने वाला जो चीज़ छोड़ के गया है वो तुमको बेहतर मिली है उससे, ये ताज़ियत फरमाई थी उन्होंने। वो तो महरूमी में नहीं आएगा, उसका ताल्लुक नाशुक्री से नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न होते हैं वो उसमें इजाफा रहता, बल्कि और आम एतबारात में शुक्र के अंदर इस्तेआनत होती है, ये शुक्र के ज़रिए इस्तेआनत होती है नेमतों के अंदर, शुक्र जो है ना तरीक़े इस्तेआनतों में से है। फिर हकीकत शुक्र, सूरत शुक्र, अल्फाज शुक्र, ये तफसीलात हैं उसमें। کہ شکر کا مفہوم حقیقی کیا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے بول دینا شکر ہے کیا؟ شکر کی یہ صورت ہے، الفاظ ہیں شکر کے، اس کا وہ استعمال ویسے استعمال جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، حقیقت شکر ہے اس کا تعلق نعمت کا، شکر حقیقی یہ ہے کہ نعمت کا استعمال ویسے ہو، وہاں ہو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کیونکہ یہ بہت کم ہونے والا ہے انسانوں سے، اس لیے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان ان کے بارے میں سچا کر دیا. ابلیس نے کہا تھا کہ لا تجدو اکثرہم شاکرین، ان میں اکثر کو آپ شاکر نہیں پائیں گے. اس لیے لفظ کفر جو ہے نصوص میں بہت جگہوں پر ناشکری کے ہی معنی میں ہے. تکفرن العشیر، عورتیں جو ہے نا وہ شکر شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو کفر سے مراد کیا ہے؟ وہ کفران نعمت ہی ہے، کفر سے مراد کفران نعمت ہے. اور مردوں کے لیے بھی قرآن پاک میں احادیث میں کئی جگہوں پر کفر کے معنی میں، ناشکری کے معنی میں بولا گیا ہے. غیر اختیاری حالتوں میں، غیر اختیاری طور پر پیش آنے والی تکلیفوں میں صبر جو ہے نا یہ استعانت ہے، مدد مانگنا ہے. واستعینوا بالصبر، صبر سے مدد لو، صبر کرنا خود مدد لینا ہے. آفات سماوی، آفات ارضی، بیماریاں، تکلیف، دکھ، کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے صبر کے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے. نیک بد سے اس کا تعلق نہیں ہے، نیک سے اس کا تعلق نہیں ہے، غریب سے تعلق نہیں ہے، امیر سے تعلق نہیں ہے. مرد اور عورت کی کوئی فرق نہیں ہے، اس میں صبر ہی ہے. صبر استعانتوں میں سے ہے. اللہ مع الصابرین، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے یہ مدد کی گئی، یہ مدد کی گئی، یہ مدد کی جاتی ہے، یہ مدد کی جاتی ہے. یہ تو بیان ہے. حاجتوں میں دعا ہے، مصیبت میں بھی حاجت ہوتی ہے. اگر مصیبت میں اصل تکلیف ہو رہی ہے اس وقت حاجت بصورت دفع مصیبت کی حاجت ہے، اس وقت دفع تکلیف کی حاجت پیش آئی ہوئی ہے. ورنہ حاجت جس چیز کی ضرورت آدمی کو پیش آ گئی، کھانے کی ضرورت پیش آ گئی، پانی کی ضرورت پیش آ گئی، کپڑے کی ضرورت پیش آ گئی، چپل کی ضرورت پیش آ گئی، حاجت نہیں پیش آتی ہے بندے کو، حاجت اس کے اندر دعا ہے مانگنا. جو روزمرہ کے جو کام بندہ کرتا ہے ان کاموں کے اندر بھی ایک استعانت ہوتی ہے، اللہ سے مدد لینا ہوتا ہے. اس کاموں میں استعانت کا طریقہ توکل ہے، کاموں میں استعانت کا طریقہ، استعانت جو ہے نا طلب اعانت جو ہے، طلب عون، وہ توکل ہے. یعنی کام تو میں کر رہا ہوں لیکن کام ہونا یہ میرے بس میں نہیں ہے، کام کا انجام حاصل ہونا یہ میرے بس میں نہیں ہے، نتیجہ ملنا یہ میرے بس میں نہیں ہے. کام میں توکل ہے، کام نہیں کرنے کا نام توکل نہیں ہے، کام کر کے اپنے پر نظر نہیں کرنے کا نام توکل ہوتا ہے. کام نہیں کرنے کا نام توکل نہیں ہے، کام کر کے انجام پر نظر رکھنا، کام کرنے کے بعد جو ہر وہ امر جس کا تعلق مستقبل سے ہے اس میں توکل چاہیے ہوتا ہے. اس لیے بندے کے فعل کی طرف اگر منسوب ہوگا وہ تو بغیر انشاءاللہ کے نہیں ہونے کا ہے. انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ جاؤں گا، انشاءاللہ لاؤں گا، انشاءاللہ دوں گا، انشاءاللہ یہ کروں گا، انشاءاللہ وہ کروں گا، بغیر انشاءاللہ کے توکل نہیں رہتا. وہ توکل چونکہ باقی نہیں رہا وہاں پہ، اس وجہ سے ناراضگی ہے وہاں پہ، اور استعانت کے خلاف ہو گیا. یہ استعانت نہیں ہوا تو مدد نہیں مانگی آپ نے، تو عام طور پر پھٹا ہو جاتا ہے اس کام میں جس میں آپ انشاءاللہ نہیں بولتے، کیونکہ مدد نہیں رہتی. امور میں یعنی کاموں میں استعانت جو ہے وہ توکل ہے. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.